بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمان حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آواز لذت لشک کائنات اس سے کچھ پڑھتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں بدنظری کے گناہ کا ابتلاء عام. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت حسینوں سے نظر بچانے کی باتیں کرتے ہیں، کیا دنیا میں اور گناہ نہیں ہو رہے؟ تو چونکہ بدنظری کی بیماری عام ہو رہی ہے، بدنظری کا کالرا یعنی ہیضہ پھیلا ہوا ہے، اس لیے زکام کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا. جب کالرا پھیل جاتا ہے تو کالرا کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، زکام کا جوشاندہ نہیں پلایا جاتا. کیونکہ زکام کا مریض 6 مہینے چل سکتا ہے لیکن کالرا میں تو آنن فانن مر جاتا ہے، اس لیے بدنظری کے مرض اور اس کے علاج کا زیادہ تذکرہ کرتا ہوں. مگر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بس حسینوں سے بچ گئے پھر وی سی آر ٹیلی ویژن دیکھو اور مووی بنواؤ اور جہاں فوٹو کشی ہو رہی ہو، گانے بجانے ہو رہے ہوں یا مرد و عورت کا اختلاط ہو، پردے کا اہتمام نہ ہو تو خاندان کی ان ناجائز رسومات میں جا کر شرکت کرو. اللہ کی تمام نافرمانیوں کو چھوڑنا سب فرار میں داخل ہے. ففروا الی اللہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف حسینوں سے بھاگو، بلکہ اللہ جل جلالہ کی ہر نافرمانی سے بھاگو. سودی نظام، سودی کاروبار، سودی ملازمتیں، ان سے بھاگنا اور حلال تلاش کرنا اور رات دن اللہ سے رونا، اور جب حلال مل جائے تو ان سودی کاموں کو فوراً طلاق مغلظہ دے دینا، یہ سب فرار میں داخل ہے. خاندان کی اس شادی بیاہ یا دیگر رسومات میں شرکت نہ کرنا جہاں فوٹو کھینچ رہے ہوں اور مووی بن رہی ہو، اللہ کے فرامین عالیہ کو پاش پاش کیا جا رہا ہو اور عورتیں اور مرد مخلوط ہو کر دعوت ولیمہ کھا رہے ہوں، یہ ولیمہ نہیں ہے، مولمہ ہے، یعنی قابل ملامت کام ہے. یہاں ایک لطیفہ یاد آیا، آج کل ولیمہ میں کھانا کھلانے پر پابندی ہے. یہ جب حضرت کا آواز ہوا تھا اس وقت کی، صرف بوتلیں پلا سکتے ہیں. اس پر ایک شاعر نے کہا کہ ولیمہ پی کر آیا ہوں اب کھانا گھر میں کھاؤں گا، ولیمہ پی کر آیا ہوں اب کھانا گھر میں کھاؤں گا. حکومت کے قانون کی وجہ سے ولیمہ کی سنت موقعہ چھوڑ کر مرنڈا اور بوتلوں پر اکتفا کرنے والوں اور ولیمہ پینے والوں سے گزارش ہے کہ جس طرح ایک سلطنت کے حکمران کی بات مان لی تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا سردار، سلاطین کا سلطان، ملک الملوک ہے، اس کے حکم پر بھی چلو پھر دیکھو کیا مزہ ملتا ہے. دنیاوی بادشاہ تو اپنے حکم کی تعمیل پر انعام نہیں دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ہمارا حکم مانو گے، ہماری نافرمانی سے بچو گے تو ہم اپنی دوستی کا تاج تمہاری غلامی کے سر پر رکھ دیں گے اور تمہارا شمار اولیاء اللہ میں ہو جائے گا. تو تمام نافرمانیوں سے بھاگنا ففروا الی اللہ میں داخل ہے. ہر وہ فعل، ہر وہ خیال جس سے اللہ تعالی ناراض ہوں سب فرار میں داخل ہے. ورنہ عام لوگ یہی سمجھیں گے کہ بس. تو تمام نافرمانیوں سے بھاگنا ففروا الی اللہ میں داخل ہے. ہر وہ فعل، ہر وہ خیال جس سے اللہ تعالی ناراض ہوں سب فرار میں داخل ہے. ورنہ عام لوگ یہی سمجھیں گے کہ بس حسینوں سے بچ جاؤ، پھر مووی دیکھو، ٹیلی ویژن دیکھو، حرام کھاتے رہو اور سب گناہ کرتے رہو. لہذا آج یہ قاعدہ کلیہ لکھ لو کہ اللہ کی جتنی نافرمانیاں ہیں، ہر گناہ کو چھوڑنا اللہ کی طرف بھاگنا ہے اور اللہ کی طرف قرار پکڑنا ہے، یہ سب ففروا الی اللہ میں داخل ہے. عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنا، مووی بنوانا، گانے سننا، टेलीविजन के गंदे प्रोग्राम देखना, घर जितनी भी नाफरमानियां हैं सब से बचें। शौहर को सताना भी इसमें शामिल है, और शौहरों से भी कहता हूं कि अपनी बीवियों को इंतहाई प्यार और मोहब्बत से रखो और उनके टेढ़ेपन को बर्दाश्त करो, क्योंकि वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं। अगर बीवी कभी कुछ बोल दे तो उसको बर्दाश्त कर लो, लेकिन बीवियों पर भी यह हक वाजिब है कि वो अपने शौहरों का एहतराम करें और उनकी खिदमत से अपनी जन्नत बनाएं। उनको बकरा, भेड़ और दुम्बा बनाकर न रखें। एक औरत ने कहा कि मुझे ऐसा तावीज दे दो कि मैं अपने शौहर को दबा कर रखूं। मेरा शौहर बिल्कुल दुम्बा और बकरा बना रहे, हम जो कहे वह हां हां करता रहे। ऐसे तावीज देने वाले भी मुजरिम हैं और लेने वाले भी मुजरिम हैं। लेकिन जिनके शौहर बहुत ही जुल्म करते हों, उन ख्वातीन को चाहिए कि उलमा और मशायख से रुजू करें। बहरहाल औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों की फरमाबरदारी करें और शौहरों का दिल खुश करके जन्नत बनाएं, और शौहर भी अपनी बीवी के नाज़ो नखरे बर्दाश्त करके उनको आराम और प्यार से रखे। औलाद भी अपने माँ बाप का अदब करे। कुरान पाक में ऐलान है, माँ बाप से अपने कंधों को पस्त करके बात करो, कंधों में भी तनाव ना आए। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु लयीना मनाकिब, अल्लाह को नरम कंधे पसंद हैं। अल्लाह कड़फू वाले अकड़े हुए कंधे पसंद नहीं करता। अगर माँ बाप एक चीज को कई दफा पूछें तो हर दफा जवाब दो। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक हिंदू के लड़के ने अपने बाबा से पूछा कि ये क्या चीज है, उसने कहा कव्वा। थोड़ी देर बाद फिर पूछा कि ये क्या चीज है, उसने कहा कव्वा। फिर उसने अपने मुंशी को बुलाया कि नोट करते रहो। लड़के ने 100 दफा पूछा कि काका ये क्या चीज है, उसने 100 दफा जवाब दिया और नाराज भी नहीं हुआ। जब ये लड़का बड़ा हुआ तो एक दिन उस हिंदू ने अपने लड़के से पूछा कि बेटा ये क्या चीज है, उसने कहा कौवा। उसने 3 दफा पूछा तो लड़के ने जवाब दिया, लेकिन 4th दफा डांट कर कहा कि क्या मैं आपको यही बतलाता रहूंगा, मुझे बिजनेस भी करना है, बहुत काम है। तो उसने मुंशी से कहा कि जा कि मेरा खाता लाओ। फिर अपने लड़के से कहा कि देख जालिम, जब तू छोटा सा था तो तूने मुझसे 100 दफा पूछा और मैंने 100 दफा तेरे नाज उठाए, अब मैं बुढ़ा हो गया हूं तो तू भी काका के नाज उठा। बाप तो छोटे बच्चों की उंगली पकड़ता है, लेकिन जब बाप बुढ़ा हो जाए तुम भी उसी उंगली पकड़ो। जब माँ बाप बुलाएं तो फौरन उनके पास जाओ, उनके बुलाने पर नफिल नमाज तक तोड़ने का हुक्म है। अगर उनको पता ना हो कि ये नफिल पढ़ रहा है और वो किसी काम से बुलाएं तो फौरन नमाज तोड़कर उनके पास जाओ, लेकिन अगर उनको इल्म हो कि ये नमाज पढ़ रहा है तब नमाज तोड़ना वाजिब नहीं। बहरहाल माँ बाप के बड़े दर्जे हैं। ऐसे ही पड़ोसियों का भी ख्याल रखो। ये कायदा कुलिया है कि जो बड़े बूढ़े का अदब करेगा उसकी जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। लिहाजा जो महल्ले का बड़ा बूढ़ा हो उसका इकराम करो, उस इकराम की बरकत से इसकी उम्र बढ़ा दी जाएगी और उसको भी इकराम करने वाले मिलेंगे। हदीस में तो इतना ही है कि जिन्होंने अपने बड़ों का इकराम किया है अल्लाह उनके छोटों से उनको इकराम देगा, और जिन्होंने अपने बड़ों के साथ बदतमीजी की उनके छोटों ने उनसे बदतमीजी की। इसलिए मुहद्दिस अज़ीम मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अपने बड़ों का इकराम करने वालों को अल्लाह ऐसे जवान देगा जो उनका इकराम करेंगे, तो इसके मायना ये हैं कि उनकी उम्र बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब ये बूढ़े होंगे तभी तो इनके बच्चे बड़े होकर इनका इकराम करेंगे, तो इनको इकराम की दौलत भी मिलेगी और दराजी उम्र भी मिलेगी। ये तफक्को है दीन की समझ। बस इसी का मुराकबा करो कि अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो। खुदा से इसी बात का गम मांग लो कि खुदा हमें ऐसा गम दे दे कि हम तुझको नाखुश करके حرام خوشیوں سے، لعنتی خوشیوں سے اپنے قلب میں ایک اشاریہ خوشی نہ آنے دیں۔ ہمیں ایسا ایمان و حوصلہ عطا فرما، ہمیں ایسا ایمان و حوصلہ عطا فرما دے۔ یہ شاہ بازی ہے، مگر شاہ بازی کس سے آتی ہے؟ باز شاہی سے آتی ہے، کرگسوں یعنی گد سے نہیں آتی۔ چاہے وہ جامع الملفوظات ہی کیوں نہ ہو، اس کو یاد رکھو کہ محض ملفوظات نوٹ کرنے سے نور نہیں ملے گا۔ دین کے خادموں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ جب باز شاہی سے شاہ بازی سیکھ لوگے، تب تمہاری تقریروں اور شیخ کے ملفوظات نقل کرنے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ مولانا رومی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد، شاہ خوارزم کا نواسا، آج سے 800 برس پہلے قونیہ شہر میں اعلان کرتا ہے کہ اے دنیا والوں، مجھے اپنے پیر و مرشد شمس الدین تبریزی سے کیا دولت ملی؟ مرشد کے فیض کی دولت اس کے ساتھ کھانا کھانا نہیں ہے، سفر و حضر میں تفریح کرنا نہیں ہے۔ مرشد کا سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ مرید اپنے اللہ کا باز شاہی بن جائے، اس کی بری عادتیں نیک عادتوں میں تبدیل ہو جائیں، اور وہ مرنے والوں پر مرنا چھوڑ دے، کیونکہ یہ کرگسوں یعنی گدھوں کا کام ہے۔ اصلی مرید مرنے والی لاشوں پر اپنی شے یعنی زندگی کو لاشے نہیں کرتا، لاش پر اپنے کو لاش نہیں کرتا، بلکہ اپنے شیخ سے اپنے مولا پر مرنا سیکھ لیتا ہے۔ اگر یہ سیکھ لیا تو تم اصلی مرید ہو، ورنہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو تو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مردہ کھانے سے فارغ ہو چکا ہوں، اب جلال الدین کرگس نہیں ہے، گد نہیں ہے جو مردہ کو دیکھے۔ اور باز شاہی بننے کے بعد انہوں نے 28,500 اشعار کہے، ورنہ کرگس کیا شعر کہے گا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میں تقوی والی حیات عطا فرمائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یہ شعر فرمایا، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں۔ اس حدیث کا، اس آیت شریفہ کا مفہوم، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ان پر ہم ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، تقوی سے رہتے ہیں، مجاہدہ معنی تقوی سے رہتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، گناہ کے قریب نہیں جاتے، گناہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسا بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، یعنی کتاب جو حضرت کا واس پڑھا جا رہا تھا اس میں یہی بات آ رہی کہ جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہر طرح کے، تو کیا معنی، یہ متقی ہو گئے۔ اور تقوی کی برکت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ جل شانہ کا قرب پاتا ہے، اور اس کے دل پر تجلیات الہی کا نزول ہوتا ہے، اس کا قلب پھر قلب بنتا ہے۔ اس لیے کہ تقوی کہاں ہے؟ تقوی قلب میں، تقوی قلب میں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ گناہوں سے بچ رہے ہیں، رشوت، موٹی سی رشوت آ رہی تھی، کسی کو پتا نہیں تھا، نہیں لی۔ کس سے ڈر کر نہیں لی؟ مولا سے ڈر کر نہیں لی۔ تقوی کہاں ملا؟ دل میں، ہے نا؟ کوئی حسین صورت جا رہی تھی، دل چاہا دیکھنے کا، نہیں دیکھا، نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے ہم انہیں، ہرگز نہیں دیکھیں گے، کہ جن کے دیکھنے سے اے دوست رب میرا ناراض ہوتا ہے، ہے نا؟ یہ شعر پڑھ لیا، زبان قال سے بھی، قال سے بھی، زبان سے بھی پڑھا، اور حال سے بھی پڑھا، قلب سے بھی پڑھا، اللہ کے ڈر سے نہیں دیکھا، تو کیا ملا؟ کہاں تقوی کہاں آیا؟ قلب میں، ہے نا؟ کوئی کسی نے جھڑک دیا ہمیں، برا بھلا کہہ دیا ہمیں، دل چاہ رہا تھا ہم بھی اس کو پلٹ کر جواب دیں، ٹھیک ہے، لیکن چپ رہ گئے، برداشت کر لیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو تقویٰ کہاں آیا؟ قلب میں. جب یہ سارے تقویٰ کے شعبے پر عمل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس قلب میں مولا آ جاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ قلب ٹوٹ گیا، ان چیزوں سے قلب کے اندر شکستگی آئی، ہے نا، تکلیف آئی. جب بھی کوئی گناہ چھوڑا جاتا ہے تو تکلیف کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے، دل پہ آتی ہے. تو دل تکلیف اٹھا رہا ہے نا. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں جان کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، دل مزدور ہو گیا. یا مزدور کون ہو گیا؟ دل آیا، دل مزدور ہو گیا. مشقت کس نے اٹھائی؟ دل نے اٹھائی، ہے نا. تو دل سارے اعضا کا رئیس الابدان ہے نا، سارے اعضا پورے جسم کے اندر جو ان کا سردار جو ہے وہ دل ہے. تو جب یہ دل مزدوری کرتا ہے تو اس دل میں پھر وہ جو دل جس نے بنایا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پھر اس دل میں وہ آ جاتا ہے. گویا کہ اس کی مزدوری وہ مولا کہتا ہے میں خود ہوں، ہے نا. جیسے فرمایا کہ روزہ جو ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. اور حدیث قدسی میں فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں میں اس میں آ جاتا ہوں. جو شکستہ دل ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں، حسرت بھرے دل ہوتے ہیں، جہاں شکستگی ہوتی ہے، جہاں ندامت ہوتی ہے اور جہاں افسردگی ہوتی ہے، فرمایا کہ اس دل میں میں آتا ہوں ٹوٹی ہوئی. اور حضرت علیہ رحمتہ اللہ فرماتے تھے، کیسی پیاری بات فرمائی کہ دیکھو، جب کوئی عمارت نئی بنانی ہو، مکان لیتے ہیں نا بھائی، ایک جس کو آج کل کہتے ہیں ڈیمولش. آج اسٹیٹ والوں نے نام رکھ دیا ہے کہ یہ ڈیمولش مکان ہے اور یہ جو ہے رہائش کے قابل ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. تو مکان لیتے ہیں کہ رہائش کے قابل تو ہے لیکن یہ ڈیمولش ہے، تو اس کو توڑتے ہیں اور توڑنے کے بعد پھر اس پر ایک نئی تعمیر کرتے ہیں، اعلیٰ قسم کی، خوب اچھا، خوب پیسہ لگاتے ہیں. اب حالانکہ رہنے کے قابل تو وہ پہلا مکان بھی تھا. اب کوئی شخص افسوس کرے، ارے بھائی اچھا خاصا تو مکان تھا، رہنے کے قابل تھا، آپ نے اس کو توڑ دیا، شکستہ کر دیا، اس کو ضائع کر رہے ہو. ابھی اس کو مستقبل کا پتہ نہیں ہے کہ یہ توڑ کے اس پہ کیا تعمیر ہونے والا ہے. ابھی اس نے اس کی شکل نہیں دیکھی، اس کا نقشہ نہیں دیکھا، اس کا جو ہے نمونہ اس کے سامنے نہیں ہے. یہ تو اس مکان کو، جو موجودہ خستہ مکان تھا، اس کو ٹوٹا ہوا دیکھ رہا ہے تو افسوس کر رہا ہے، ارے بھائی اچھا خاصا مکان تھا، تم نے اس کو توڑ دیا، پیسے کو ضائع کر دیا. تو وہ شخص کہتا ہے اس کو کہ ابھی تم دیکھنا میں اس پہ کیا بننے والا ہے، ابھی اس کے ٹوٹنے کو نہ دیکھو، ابھی تو اس کے اندر گنجائش بھی بہت تھوڑی تھی. پہلے زمانے کا یہ بنا ہوا تھا، پہلے زمانے میں جیسے بنایا کرتے تھے وہ ان چیزوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے. اب دیکھنا کہ اس کا ایک ایک انچ میں کیسا وصول کروں گا. کسی بلڈر کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو کہتا ہے دیکھو میں اس کا ایک ایک انچ کیسا وصول کروں گا اور اس میں کیسی گنجائش نکالوں گا. پہلے تو ایک فیملی کے رہنے کے قابل تھا، اب یہ 8 فیملیاں رہیں گی اس کے اندر. ایسا ہی ہے نا بھائی. اب یہ جب ٹوٹتا ہے مکان کو، یہ توڑتا ہے اور اس کے بعد پھر جب تعمیر کرتا ہے، جدید تعمیر، نئی تعمیر، نئے ڈیزائن کی، اور اس میں جو گنجائش جب نکلتی ہے، تو اب یہ شخص بھی دیکھ کے کہتا ہے واقعی میں تو بلا وجہ تمہیں سب و شتم کر رہا تھا، بلا وجہ ہے اپنی نادانی سے تمہیں اس پر میں ملامت کر رہا تھا کہ تم نے اچھے خاصے رہنے کے مکان کو ضائع کر دیا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ یہی نقشہ جب انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے، جب ولایت کی تعمیر ہوتی ہے، تو پہلے موجودہ شخصیت گرتی ہے، پہلے موجودہ شخصیت پر زوال آتا ہے. اس کی کردار سازی کے لیے، اس کی روحانیت بڑھانے کے لیے، اس کے اندر جلا لانے کے لیے پہلے کیا آتا ہے؟ توڑوائی آتی ہے، رگڑائی آتی ہے، منجھائی آتی ہے، شکستگی آتی ہے. اب جب یہ ٹوٹتا ہے نا، جب جی بھر کے ٹوٹ گیا، جی بھر کے ایسا ٹوٹا آنسو نکل پڑے، جی آنسو نکلے اپنے خواہشات کے ٹوٹنے پر، رو رہا ہے لیکن کہتا ہے نہیں، مولا کا حکم پورا کرنا ضروری ہے، میں دل توڑ دوں گا، میں دل توڑ دوں گا لیکن اپنے مولا کو ناراض نہیں کروں گا، میری کامیابی اسی میں ہے۔ یہ جیسا جگر مراد آبادی نے رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنے کے بعد جو برسوں کے پاپی تھے، شرابی تھے، گٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، اتنا شراب پینے والے تھے کہ خود سے اٹھ کر کے اسٹیج پہ نہیں جاتے تھے، آل انڈیا شاعر کے نام سے مشہور تھے اور انہیں اٹھا کر کے بٹھایا جاتا تھا اسٹیج پر اور پھر وہ اشعار پڑھتے تھے۔ تو جب حضرت کی خدمت میں آ گئے اور دل کی دنیا بدلی، توبہ کی، حضرت سے دعا بھی کرائی، اللہ والوں کی دعا، چار دعائیں کرائیں، داڑھی رکھ لوں، شراب چھوڑ دوں، حج کر لوں اور بخشش ہو جائے۔ اور دنیا میں ہی تین دعاؤں کا ظہور ہو گیا، تین دعاؤں کا ظہور ہو گیا، شراب چھوٹ گئی، داڑھی بھی رکھ لی ایک مٹھی اور حج بھی کر لیا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ نے میرے شیخ کی تین دعائیں میرے حق میں قبول فرمائیں تو چوتھی بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، یعنی بخشش۔ ظاہر ہے اس کا واسطہ تو آخرت میں ہے نا۔ تو شراب جب چھوڑی تو طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر آ گئے، قومی امانت تھے، ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ آپ جو ہے آپ کو زندگی کے لیے تھوڑی سی پینی پڑے گی، زندہ رہنے کے لیے تھوڑی سی پینی پڑے گی۔ تو کہا اگر پیوں گا میں تو میں کتنا جیوں گا، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ پیوں گا تو کتنا جیوں گا، تو ایسے ہی انہوں نے ایک رائے ظاہر کی کہ آپ اتنا جی لیں گے اور ہے نا۔ تو کیا جواب دیا ہے، دیکھیے اللہ والوں کی صحبت سے کیسا کیسا فیض ملتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اتنا پی کر جیتا رہا تو گناہگار مروں گا، اور ابھی مروں گا تو تائب مروں گا، اللہ کے فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا، تو مجھے اس طرح مر جانا مجھے عزیز ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، عزیز ہے اس طرح مر جانا، اور نہیں پیا، نہیں ہاتھ لگایا۔ اور اللہ نے اس توبہ کی برکت سے حضرت حکیم الامت کی دعاؤں سے صحت بھی دے دی، شفا بھی ہو گئی۔ تو پہلے تکلیف آتی ہے، تکلیف آئے گی، ٹوٹے دل ٹوٹے گا، ہے نا، ہر گناہ میں یہ خاصیت۔ اور دیکھیے یہی اللہ نے کیوں گناہ سے روکا ہے، اس پہ ہم غور کر لیں ہلکے پھلکے انداز میں۔ ویسے تو حکمتیں نہیں سوچنی چاہیے، لیکن اگر اللہ میاں خود بخود ڈال دیں دل میں تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے گناہ سے بچنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں جو نفس کو پسندیدہ نہیں ہیں انہیں کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ یہ شروع کی بات کر رہا ہوں، نفس کو جو چیزیں پسند نہیں ہوتی یہ کب ہوتا ہے؟ شروع میں۔ لیکن جب مجاہدہ کر کے آدمی عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں اس کو مزہ آتا ہے، چند دن کا مجاہدہ ہوتا ہے، چند دن کا۔ جیسے دوا، فرمایا دوا اور غذا، دوا کھانے میں مجاہدہ ہے، کڑوا، کوئی شخص خوشی سے اور آسانی سے نہیں کھاتا، بچے تو بہت ہی تنگ کرتے ہیں، لیکن غذا ہر آدمی شوق سے غذا کھاتا ہے۔ تو اس کیوں اللہ نے گناہوں سے منع فرمایا اپنے بندوں کو کہ ان چیزوں سے رکو، حرام سے رکو، سود سے رکو، رشوت سے رکو، اور دیگر جو منیحات ہیں، ممنوعات ہیں، یہ احکام نازل کیوں ہوئے؟ فجر کی نماز جو عین گہری نیند کا وقت ہے، ساری رات لوگ جاگتے ہیں اور صبح 3-4 بجے سوچتے ہیں، اور اس وقت جو گہری نیند آتی ہے کہتے ہیں کہ بھائی اکثر چوری ڈاکے اسی وقت ہوتے ہیں، چوروں کو بھی پتا ہے کہ اسی وقت سوتے ہیں لوگ، تو عین اس وقت حکم ہے کہ اٹھ جاؤ اور ہمارے دربار پہ آ جاؤ، حاضری لگاؤ، ہمارے آگے جھکو، بتلائیے، نیند قربان کروائی جا رہی ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے بھائی، سحر سے لے کر غروب تک روزہ، اور اسی طرح کے دیگر مشقت کے جو مشقت آتی ہے جان پر، اور پھر گناہ چھوڑنے میں جو تکالیف آتی ہیں، ابھی دیکھیے پڑھا نا کہ ایسی محافل میں جانا جہاں پر گانے بجانے ہو رہے ہوں، تصویر کشی ہو رہی ہو، ہلا گلا ہو رہا ہے، مکس گیدرنگ جو آج کل کہلاتی ہے، اختلاط مرد و زن کا، اختلاط، بے پردگی، اب نفس کو تو یہ چیزیں مرغوب ہیں، نفس کو بہت اچھا لگتا ہے، خوب بیٹھک ہو، خوب گپے ہوں، خوب نظر بازیاں ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ نفس کی مرغوبات ہیں. لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو چھوڑ دو، تفصیلات موجود ہیں قرآن و حدیث میں. تو ان چیزوں سے جو روکا جا رہا ہے کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے کیا ہے کہ آزمائش، دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون ہم سے ڈر رہا ہے، کون ہمارا حکم مان رہا ہے، ہمارے حکم پہ عمل کون کر رہا ہے. آخرت میں جب تھے، جب دنیا میں نہیں آئے تھے، تو اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا. سورہ یاسین پڑھیے، کیا کہا؟ بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. وہاں سامنے تھے تو اظہار کر دیا کہ آپ ہمارے رب ہیں. فرمایا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا جہاں میں تمہاری ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آؤں گا، اور وہاں دیکھوں گا کہ کون اس قول میں سچا ہے. اور جو اس سچ کو نبھا کے آئے گا آخرت میں، پھر اس کے لیے میرے انعامات ہیں. تو اس آزمائش کے لیے ہمیں آپ کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے. یہ وہ دیکھ رہے ہیں لمحے لمحے کہ اس قول کی پاسداری کون کر رہا ہے. اگر گناہ کا تصور نہیں ہوتا تو آزمائش کیسے ہوتی؟ ہر آدمی جس کا جو دل چاہے کر رہا ہوتا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے کسی چیز میں، تو آزمائش کا تصور کہاں رہا؟ جانچ کا تصور کہاں رہا؟ امتحان کا تصور کہاں رہا؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہمیں اس مختصر سی زندگی میں اللہ تعالی ہماری زندگی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور کون کتنے فیصد ہے، کون کتنے فیصد ہے. ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی ہے چند روز پہلے، بہت پسند آئی. ایک مکس مٹھائی کی تشتری دکھائی ہے انہوں نے، ہے نا بھائی، دکان مٹھائی کی دکان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مکس کہتے ہیں، ہے نا، ہر طرح کی جو مٹھائی ہوتی ہے مختلف ورائٹی کی، ہے نا. اس میں لکھا ہے کہ اسلام کوئی اس طرح کی مٹھائی نہیں ہے کہ جس مٹھائی کا دل چاہا وہ تو کھا لیا آپ نے، اور جس کا دل نہیں چاہا اس کو نہیں چھوڑ، اس کو چھوڑ دیا. یہ کوئی مکس مٹھائی نہیں ہے. ہاں، اس میں تو بھائی جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے، ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے، پورے اسلام کو قبول کرنا پڑے گا، پورے اسلام کو پسند کرنا پڑے گا، پورے اسلام پر عمل کرنے کی نیت کرنی پڑے گی، اور پورے اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ تھوڑا سا لے لیا ادھر سے اور جو مشکل لگا یا جس میں وہ ہوا چھوڑ دیا اس کو. مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے بہت عجیب عجیب مثالوں سے اس کو سمجھایا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ نے اس کو بیان فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو خوب بیان فرمایا. ایک زمانے میں جسم پر چکلیں گندوائی جاتی تھی، کندہ کرائی جاتی، گندوائی جاتی تھی. ایک شخص کو سوچا کہ چلو میں بھی ذرا کچھ لمبا چوڑا آدمی تھا، تو وہ اس کے پاس پہنچا جو شکل گنتا تھا جسم پر. اسے کہا بھائی میرے جسم پہ شیر بناؤ، شیر، میں جیسا شیر جیسا ہوں ایسے شیر بناؤ میرے جسم. تو وہ سوئی سے کرتا تھا یہ کام، گرم کر کے سوئی کو، اور پھر تو اس نے شروع کیا، پیٹ کھول دی اس نے اپنی، کہا چلو بھائی بسم اللہ. اب اس نے جو سوئی چبوئی تو ہوئی تکلیف، اچھل گیا. کہنے لگا کیا بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے بھائی شیر بنا رہا ہوں. کہا اچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا دم بنا رہا ہوں. ارے کہتا ہے بھائی بہت سارے شیر بغیر دم کے ہوتے. اچھا اب اس نے پھر سوئی چبوئی، تکلیف ہوئی، اب کیا بنا رہے ہو؟ میں پیر بنا رہا ہوں. کہہ رہے بھائی پیر کون دیکھتا، اس کو چھوڑو. اب پھر اس نے سوئی چبوئی، اب کیا بنا رہا ہے؟ کہہ رہا اب اس کا پیٹ بنا رہا ہوں. کہتا ارے پیٹ کو کس نے دیکھنا ہے؟ اب اس آدمی نے جو گننے والا تھا اس نے سوئی پھینکی ایک طرف، کہنے لگا ارے اللہ ایسا شیر تو اللہ نے بھی نہیں بنایا جس کا نہ پیر ہے نہ دم ہے نہ پیٹ ہے. تو مفہوم کیا نکالا حضرت مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ نے؟ مفہوم یہ نکالا کہ وہی بات جو عرض کی ہے نا کہ وہ چیز دے دو جو آسان ہے اور جو ہمیں مشکل لگے اس کو چھوڑ دو. نہ بھائی نہ, پورے اسلام پورے دین پورے اس پہ عمل کرنے کی نیت ہونی چاہیے. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں صاحب کمزور ہیں, ماحول معاشرہ ہمارا ہمارا سازگار نہیں ہے ہمارے لیے. اللہ سے مانگیں گے مدد, توفیق مانگیں گے, لیکن نہ کرنے کی جو ہے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے. نہ تو ہے ہی نہیں. ہر معاملے میں بولے ہاں یس یس بالکل صحیح. مجھ سے اگر کمی ہو رہی ہے تو یا اللہ یہ میری کمزوری, آپ کا اسلام مکمل ہے, آپ کا ہر حکم قابل عمل ہے اور ہر زمانے میں قابل عمل ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج یہ حکم پہ عمل کرنا مشکل ہے یا یہ عمل ناممکن ہے یہ حکم ناممکن ہے. ہر زمانے میں ہر حکم پہ عمل کرنا ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ناانصافی نہیں کی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات ہمیں دیے ہیں جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں اور صاف فرما دیا ہے کہ ہم ایسا حکم نہیں دیتے جو کوئی عمل جو اس کی بساط سے زیادہ ہو. کسی آدمی کی بساط سے کوئی چیز زیادہ نہیں ہے. کوئی خاتون یہ کہ صاحب پردہ مجھ سے نہیں ہوتا, اتنے موٹے چادر کون اوڑھے, گرمی لگتی ہے اور یہ ابایا کون پہنے, ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, تو کیا مطلب ہے؟ آپ کی عادت نہیں, آپ کی عادت نہیں, آپ نے اپنے آپ کو عادی نہیں کیا اس کا. یہ تو ہزاروں لاکھوں عورتیں پہن رہی ہیں, کیا انہوں نے اندر جسم میں کوئی ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے اپنے؟ نہیں. وہ بھی آپ جیسی خاتون ہیں, آپ جیسے ان کے بھی جذبات ہیں, آپ جیسے ان کو بھی گرمی سردی لگتی ہے, انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو اپنے اوپر لاگو کیا کہ بھائی ضروری ہے لازمی ہے. ابھی سردی ہوتی ہے باہر تو کیسے ہم موٹے سے موٹے کپڑے پہن کے جاتے ہیں, جاتے کہ جاتے. تو ایسے ہی اس کو ضروری سمجھا جائے کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے ضروری ہے, یہ ہماری محافظت کے لیے ضروری ہے اور یہ ہمیں جو دیا گیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. تھوڑا سا محنت کرنے سے پھر ہم بھی عادی ہو جائیں گے. شروع میں تکلیف تھوڑی سی آئے گی. بہت سارے احباب ہیں داڑھی رکھی, انہوں نے داڑھی رکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جی وہ خارش ہو رہی ہے, ہمارے گال میں خارش ہو رہی, تھوڑی سی ہلکی کر لی, تھوڑی کٹوا لی. ایک صاحب نے تو اچھی خاصی بڑی داڑھی صاف کر دی, ملاقات ہوئی تو وہ میرے خارش بہت ہو گئی تھی, میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو یہ تو وہ بس ایسی بات ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ, کیا اللہ نے حکم غلط نازل فرما دیا؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غلط آپ کو مشورہ دے دیا اور غلط حکم کیا واجب کر دیا قرار دے دیا؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ داڑھی رکھنے سے کیا جسم پر اثرات ہوتے ہیں؟ ہمارے نفس کا دھوکا ہے بھائی, تیل لگاؤ اس کو, کنگھی کرو, اس کو سوار کے رکھو, انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. عادت نہیں, یہ کہو کہ ہمیں عادت نہیں تھی اس لیے ہمیں مشکل لگ رہا ہے نا, لیکن جمے رہیں گے اگر مضبوط ہوں گے عادت ہو جائے گی. ہر حکم کے ساتھ یہی معاملہ ہے اور پھر کرنے کے بعد عادی ہونے کے بعد لگتا ہے ارے تو بڑا آسان تھا, ہمیں تو بڑا مشکل لگ رہا تھا ایسے, لیکن آسان نکلا. کتنی عورتوں نے حجاب شروع کر دیا اور پردہ نقاب لے لیا, ان کے لیے آسان ہو گیا اور پھر انہوں نے خود اس کی جو ہے وہ شکریہ ادا کیا کہ بھائی اس میں تو بڑی راحت ہو گئی ہمیں, ہمیں لوگوں کی نظروں کو سے ہم چھپ گئے اور لوگ ہمیں اس عجیب عجیب طرح سے دیکھتے تھے, اس سے بچت ہو گئی ہماری اور وہ شکر ادا کرتے ہیں. اللہ آپ کا کیسا پیارا دین ہے, کتنے آپ نے اس میں راحت رکھی ہے دین پر چلنے میں اور کتنی اس میں اچھائی ہے. اور یہ عورت کی عین فطرت ہے, عورت کا نام مستورات ہے, مستور چھپی ہوئی, ان کو چھپانا اور ان کو چھپنا یہ ان کی فطرت کے عین مطابق, اس لیے ان کے لیے جو احکامات ہیں وہ سارے چھپے چھپے ہی ہیں. یعنی اندر اندر کرنے کے. نماز حدیث شریف میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ عورت کی وہ نماز جو اندر کے کمرے میں پڑھی جائے اس نماز سے جو باہر کے کمرے میں پڑھی جائے افضل ہے, اور وہ نماز جو اور اندر کی کوٹھڑی میں پڑھی جائے اس نماز سے جو اس کے آگے والے کمرے میں پڑھی جائے اور افضل ہے. دیکھیے مردوں کو تو حکم ہے کہ جاؤ مسجد میں, کشادہ مسجدیں, روشن مسجدیں, ہمدار مسجدیں, یہ تو ہمارے شہر میں ماشاءاللہ یہ شرط نہیں ہے. مسجد تو مسجد ہے بھائی, چاہے چھوٹی سی ہو چاہے اندھیری ہو چاہے کچھ بھی ہو, لیکن مردوں کو حکم کیا ہے, مردوں میں جا کے مسجد میں نماز پڑھو, واجب ہے, بلا عذر چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے نا. مسجد ضروری ہے, واجبات میں سے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا, مردوں کو یہ حکم ہے, اور عورتوں کے لیے اندر سے اندر, اندر سے اندر. تو یہ ان کی فطرت کے مطابق ہے ان کا چھپنا, اپنے آپ کو چھپانا. اسی طریقے سے جو مردوں کے احکامات ہیں وہ بھی عین فطرت کے مطابق ہیں. داڑھی فطرت کے عین مطابق ہے. فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی باقاعدہ یہ تسبیح ہے, اس کی تسبیح یہی ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ ان عورتوں پر رحمت نازل فرما جن کی چٹیاں ہیں, اور ان مردوں پر رحمت نازل فرما جن کی داڑھی ہے. اب بتائیے, عورتوں کے بال رکھنے پر, بال لمبے کرنے پر, بال بڑھانے پر فری میں انہیں, مفت میں انہیں فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں. ہماری عورتوں کو شاید یہ بات پتہ بھی نہیں ہوگا آج تک, کتنوں کو انہیں مفت میں دعا مل رہی ہے فرشتے کی, حالانکہ بال ان کی فطرت ہے لمبے بال ہونا, لیکن اس پہ ان کو دعا مل رہی ہے کہ جن کی چٹیاں ہوں, مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور مردوں کو جو داڑھی رکھتے ہیں, غسل جنابت, بھائی ناپاک ہوتے ہیں نا, مرد بھی ہوتے ہیں عورت بھی ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں ناپاک بلوغت کے بعد. بلوغت کا جو پاک ہونا ہے, غسل جنابت سے پاکی میں جو آنا ہے, بتلائیے, یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری ضرورت ہے کہ پاک ہوں گے, جب پاک ہوں گے تو وضو صحیح ہوگا, صحیح پاک ہوں گے تو صحیح وضو ہوگا, صحیح وضو ہوگا تو نماز ہوگی. اللہ نہ کرے پاک نہیں ہوئے, کوئی اعضا خشک رہ گیا, فرمایا نا کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے. غسل ایسے کرو, جنابت کا غسل, پاکی کا غسل, سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک رگڑو, اور اس میں رگڑنا فرمایا کہ واجبات میں سے غسل جنابت کا, جو جسم کو رگڑنا ہے تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے. ایسی جگہ جسم کے ایسے اعضاء جہاں پانی مشکل سے پہنچتا ہے وہاں پہنچانا ضروری ہے, تو یہ ہماری ضرورت ہے. لیکن کیا فرمایا کہ غسل جنابت کے ہر قطرے سے اللہ تعالی فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں جو قیامت تک اس کے لیے تسبیح کرتا رہتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری ٹینکی بہا دیں. ہم نے کہا یار جتنے زیادہ قطرے ہوں گے اتنے زیادہ فرشتے ہو جائیں گے. نہیں, فضول خرچے کی بھی مانیت ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ کتنے ایسے پانی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے. ہم نے اس برتن کی الحمدللہ زیارت کی ہے, اس کے نمونے کی زیارت کی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتن جو وہاں ہے حرم میں رکھا ہوا ہے کہیں, ہے نا, تو اس کا بالکل نمونہ وہ ہمارے شیخ حضرت مولانا مدد صاحب اور خاتون کو وہاں کے جو ہے حکمرانوں نے اور ان کے جو بھی بڑے تھے انہوں نے تحفہ دیا, جس کی زیارت انہوں نے یہاں کروائی تھی. تو فرمایا تھا یہ وہ برتن ہے جس سے آج صلی اللہ علیہ وسلم اس حجم کے برتن سے آج صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے تھے, جبکہ آج وسلم کی زلفیں بھی اتنی تھی کانوں تک یا اس کے نیچے یا اس کے آس پاس. تو یہ آج وسلم کو اسوا ہے. مقصود کیا ہے کہ فضول خرچی نہیں ہے نا. یہ کتنا ہوگا, آدھا لیٹر پانی تقریباً, اتنا برتن ہے وہ, ہے نا, یعنی دو پاؤ, آدھا کلو کہہ لیں آپ, آدھا لیٹر کہہ لیں, یا دو پاؤ کتنا ہوگا, اتنا سمجھ لیجئے آپ, اتنا پانی میں صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پانی کی قلت ہے, دنیا میں بعض جگہوں پر پتہ ہی چلا کہ 3 مہینے بعد پانی آتا ہے ان کے علاقوں میں. ایسے علاقے ہیں صرف پاکستان میں نہیں, دنیا میں اور جگہوں میں بھی, کہ جہاں صاف پانی, پینے کا پانی میسر نہیں, اور وہ کسی طرح سے بارش کے پانی کو جمع کر لیتے ہیں, جوہڑ وغیرہ بنا کر اس کا پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیاری حدیث ہے جس میں فرمایا کہ پانی نہر کے کنارے بھی تم ہو تو وہاں اسراف نہ کرو, پانی کے سلسلے میں, بچت کے سلسلے میں, نہر کے کنارے ہو تو وہاں بھی اسراف نہیں کرو. یعنی دیکھو نا, جس آدمی کو عادت ہوگی بچت کی وہ ہر جگہ بچت کرے گا. اگر کوئی نہر کے کنارے رہتا ہے اور اس نے اپنی عادت خراب کر لی, خرابی ہو جائے گی نا بھائی, کھلا کھاتا جس کو کہتے ہیں, کھلا خرچ کر رہا ہے, تو وہ کبھی اگر ایسے علاقے میں گیا جہاں پانی کی قلت ہوئی, کمی ہوئی, تو وہ اس کی تو پریشانی کی انتہا نہیں رہے گی, وہ تو اپنی عادت کو وہاں پر آ کر کیسے درست کرے گا, دیر لگے گی نا. تو اس لیے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال فرما دی کہ نہر کے کنارے ہے تو وہاں پر بھی پانی اسراف کرنے سے بچ. تو ہم اپنے تئیں اپنی کوشش کے مطابق, یہ غسل جنابت کی بات, آپ گھبرائیں نہیں, والد ساتھی بڑے گھبرا رہے ہیں, ارے اتنا کم پانی میں کیسے ہوگا ہمارا گزارا. یہ تو یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو فرما رہے ہیں, غسل جنابت اور ضرورت کے درجے میں پانی. لیکن ایک غسل اور بھی ہے جس کو غسل تبرید کہتے ہیں, ٹھنڈک کا غسل. ٹھنڈک کا غسل, گرمی ہو رہی ہے, ٹھنڈک حاصل کرنی ہے, تو فرمایا نہاؤ اچھے سے, جسم کی ضرورت ہے. آدمی نہیں نہائے گا تو خدا نخواستہ لو لگ جائے گی, مر سکتا ہے, جان بچانا ہے تو اس میں اجازت ہے نہاؤ. حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ کے والد صاحب نہا رہے تھے اسی طرح سے مدرسے کے کہیں قریب میں آتے میں, اور طلبہ کنویں سے ڈول کھینچ کھینچ کر پانی ڈال رہے تھے ان کے اوپر. تو ایک شخص گزرتے ہوئے کہنے لگا کہ واہ صاحب, مولوی صاحبان کے لیے سب چیز جائز ہو جاتی ہے, ہمیں تو تعلیم دے رہے تھے کہ بچت کرو, فضول خرچی نہ کرو, اور یہاں دیکھو پانی پہ پانی بہا رہے. تو حضرت نے فرمایا ہاں ہاں, تیرے لیے ناجائز ہے, میرے لیے جائز ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کچھ ان کا رویہ بھی بزرگوں کا ایسا ہی ہوتا ہے, ہاں تیرے لیے ناجائز ہے, میرے لیے جائز ہے. اب وہ پلٹ کیا ہے, حضرت یہ آپ نے یہ کیسی بات کی, میرے لیے جائز, میرے لیے ناجائز ہے, آپ کے لیے جائز ہے؟ کہاں, اس لیے کہ تمہیں علم نہیں ہے, تم عالم نہیں ہو. اور پھر سمجھایا کہ یہ جو میں نہا رہا ہوں یہ غسل تبرید ہے, یہ ٹھنڈک کا غسل ہے, یہ جنابت کا غسل نہیں ہے, یہ ٹھنڈک کا غسل ہے نا, پھر جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہا رہا ہوں جو جائز ہے. تو اچھی طرح سمجھ لیں, جائز اور مسنون فرق ہے تھوڑا, ہے نا. بعض لوگ اس میں مغالطہ کر جاتے ہیں اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک ہے حدود اور ایک ہے سنت, سنت عمل ایک ہے اور ایک ہے بھائی اجازت ہے, ہم کمزوروں کے لیے ہم جائز پہ عمل کر لیں, ہے نا. ناجائز سے بچیں, ناجائز سے بچیں. ہمارے پیارے شیخ رحمت اللہ علیہ لڑکی کے دلہن کے یعنی اس کا بارات کا کھانا نہیں کھاتے تھے, ہے نا, لڑکی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے. آج کل تو ہمارے معاشرے میں ہے نا بھائی بارات, ہے نا, شادی جو ہوتی ہے تو لڑکے والے 100 150 200 پتہ نہیں کتنے بارات لے کے آتے ہیں, اور لڑکی والے اس کا انتظام کرتے ہیں ان کے کھلانے کا, ہے نا, اور بڑی باتیں ہوتی ہیں اس پہ, تو وہ اپنے طور اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں اپنی حیثیت کو دکھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. جو مسنون نہیں ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہاں علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ اجازت ہے, مہمان آ گیا اس کو آپ کھانا کھلا دیں اس نیت سے کہ مہمان آ کے کھانا کھلائے, لیکن مسنون نہیں ہے, سنت نہیں ہے. ہاں ولیمہ سنت, اس لیے آپ نے دیکھا ہو ولیمہ کے ساتھ ولیمہ مسنونہ ہے نا لکھا جاتا ہے خاص طور پر. ولیمہ آدھا سنت سے ولیمہ ثابت ہے, جو بھی میسر ہوا جس طرح سے بھی ہوا بعض اوقات ایسا بھی ولیمہ ہوا کہ صحابہ اپنے گھر سے لے آئے، جس کے یہاں جو بھی تھا لے آئے اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا لیا، فرمایا یہی ولیمہ ہے. اور بعض اوقات حضرت نے اپنے یہاں سے کچھ کھلایا، وہ ولیمہ. دونوں طرح سے ولیمہ ثابت ہے، لیکن جو بھی لوگ میسر ہیں بس وہ ہو گیا، کھلا دیا، بس ولیمہ ہو گیا. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ صاحب 200 آدمی آنے چاہیے اور یہ آنا چاہیے. تو ولیمہ کا کھانا مسنون ہے، بارات کا کھانا مسنون نہیں ہے. ہمارے پیارے شیخ نہیں کھاتے تھے اور نہ کھانے کی کہتے تھے. تو جائز، ایک چیز جائز ہے، اجازت ہے، اور ایک مسنون ہے. تنگی محسوس نہ کریں کہ بھائی ہم اتنے سے پانی میں کیسے نہائیں گے. لیکن جو لوگ مشق کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اتنا نہیں تو کم سے کم اس کے دگنے میں تو کام ہو ہی جاتا ہے. کوشش کرتے، کوشش کی جائے تو پھر دیکھیے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو خیر، بات اس پہ چل رہی تھی کہ شکستہ دل ہے نا، تقوی جو ہے، تقوی اللہ نے جو فرض کیا، بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ بھائی یہ بھی چیز منع ہے، یہ بھی چیز منع ہے، یہ بھی چیز منع ہے، کیسے گزارا ہوگا، یہ بھی چیز منع ہے. اب نفس پہ تنگی آ رہی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ یہی تو مولا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اپنی من چاہی چلتا ہے یا میری چاہی چلتا ہے، رب چاہی چلتا ہے. وہ مولا یہی دیکھ رہا ہے، وہ مولا اسی لیے منع کیا ہے کہ وہ ہمیں جانچ رہا ہے کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. دعوے تو بہت کرتا ہے، عشق الہی، عشق الہی، عاشق عاشق ہے، مولا کا عاشق. اور جب حکم آتا ہے فجر کی نماز میں اٹھو تو اور لحاف تان لیتا ہے، مؤذن کی آواز سنتا ہے تو کہتا ہے اب اس گرم بستر سے کون نکلے، لحاف سے کون نکلے، اتنی سردی اور اس میں جا کے پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا اور مسجد جانا، او ہو. اب یہ ہے آزمائش. جو مولا کا عاشق ہوگا سچا، ڈرنے والا ہوگا، ہے نا. خوف اور شوق، دیکھیں دو چیزیں ہیں، شوق بھی اور خوف بھی. میرے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت، فرمایا کرتے تھے بچہ دو طرح سے پڑھتا ہے بھائی، بچہ دو طرح سے پڑھتا ہے، یا تو خوف سے پڑھے گا یا شوق سے پڑھے گا، ہے نا. انعام کے لالچ میں پڑھے گا، انعام ملے گا بیٹا، اب انعام کے لالچ میں پڑھ رہا ہے، اور یا خوف سے پڑھے گا، ڈنڈے پڑیں گے، پٹائی ہوگی، مار لگے گی، کھانا بند ہو جائے گا، اتنی دیر کھڑا کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ. لیکن ڈنڈے صرف دکھائیں، کوشش یہ کی جائے کہ پٹائی کے بغیر صرف آنکھوں سے ہی کام چل جائے. جیسے بڑے بڑوں سے سنا کہ کھلاؤ سونے کرنے والا جتنی تمہاری استطاعت ہے اور دیکھو شیر کی آنکھ. تو بچوں کو مارنے کی بھی کچھ احکامات ہیں، وہ علماء کرام سے ہمیں سیکھ لینے چاہیے. تو جو مولا کا عاشق ہوگا وہ لحاف پھینک دے گا اور اٹھ جائے گا کہ بھائی زندگی مختصر ہے، زندگی مختصر ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو آپریشن کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو گردے کے درد میں تڑپ رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو بلڈ کینسر میں مبتلا ہیں. تجھے اللہ نے عافیت دی ہے، صحت دی ہے، قوت دی ہے، تندرستی دی ہے، کیا اس کا یہ نام ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے اور تم میٹھی نیند سو جائے؟ کتنے دن کی زندگی ہے؟ اپنے نفس کو سمجھائے کتنے دن کی زندگی ہے. اور یہی تو مولا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کس کا ہے، اپنے نفس کا ہے یا میرا ہے، یہ کس کا غلام ہے، میرا غلام ہے یا اپنے نفس کا غلام ہے. بس اسی کے لیے یہ ساری محنت کرائی جا رہی ہے، اسی کے لیے یہ سارے مجاہدے ہیں، اسی کے لیے یہ ساری مشقتیں ہیں. اور پھر صرف کرا کے چھوڑ نہیں دیں گے کہ ضائع کرا دیا، نہیں، اس پہ انعام دیں گے. جیسے ابھی حضرت والا رحمۃ اللہ فرمایا کیا کہ بادشاہ تو اپنا حکم پورا کرا کے کوئی انعام نہیں دیتے، حکم پورا کر دو بس، لیکن اللہ انعام بھی دیں گے اور دیتے ہیں. تجلیاں ہر ایک دل کی اختر الگ ہیں، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں. جیسی اللہ کے راستے میں ہم محنت کریں گے، جیسی ہم اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں گے، جیسا ہم گناہ کو چھوڑ کر اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ میں نے آپ کے لیے یہ چھوڑ دیا، میں یہ کر سکتا تھا میں نے چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ پھر ویسی اس کی لطف، ویسی اس کی عنایتیں، ویسی اس کی مہربانیاں، ویسی برکتیں، ویسی رحمتیں، ویسے سکون، ویسا اطمینان قلب پر، ویسی راحت. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو. کیسے کیسے یاد کرو؟ اطاعت سے، اطاعت سے یاد کرو. اللہ کو یاد کرنا صرف زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف وغیرہ، یہ سب ذکر ہیں، لیکن صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ پڑھ بھی رہے ہیں اور سامنے فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، زبان پہ ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی ہے اور نظارہ بازی کر رہے ہیں، نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، حرام نظریں. یہ کیسا ذکر ہے بھائی؟ یہ کیسا فذکرونی ہے؟ کیسے یہ کیسا اللہ کو یاد کرنا ہے؟ تو اللہ کو یاد کرو کیسے؟ بالاطاعت، اطاعت سے، فرما برداری سے. تو کیا ملے گا؟ اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. کیسے اطاعت کریں، کیسے یاد کریں گے اللہ؟ اللہ کیسے یاد کرتے ہیں؟ رحمت سے، برکت سے، حاجات کے پورا کرنے سے، سکون قلب سے. یہ ان کا یاد کرنا ہے. کیوں بھائی؟ کیا ان کا یاد کرنا یہ کہ میں کسی نے یاد کیا تو اللہ بھی اس کا نام لینا شروع کر دیں؟ نعوذ باللہ، ہے ایسا تو نہیں ہے نا. کیا ہے ان کی اطاعت؟ رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، قرب الہی ملتا ہے، تجلی ملتی ہے. اسی کو حضرت نے اشارہ فرمایا کہ اس کو محسوس ہوتا ہے اللہ کا پیار محسوس ہوتا ہے، اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے. اور بعضوں کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں اللہ نے، کہ ان کی دعائیں نظر آتی ہیں، قبول ہو رہی ہیں. لوگ آتے دعا کر دیجئے ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ اللہ والے. لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، قبولیت عامہ دے دیتے ہیں، مرجعیت دے دیتے ہیں، محبوبیت دے دیتے ہیں، اور اللہ ان سے اپنے دین کا کام بھی لیتے ہیں. لیکن یہ جو باتیں ہیں بعض اوقات ان سے نہیں بھی لیا جاتا. ایسے بھی واقعات ہیں کہ ان کو جو ہے بعضوں کا فیض عام ہوتا ہے، بعضوں کا نہیں بھی ہوتا ہے نا. لیکن ہمیں ان چیزوں کے لیے نہیں کہ عزت کے لیے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں، یا عزت کے لیے ہم دین پر چل رہے ہوں، یا عزت کے لیے ہم نیک بن رہے ہوں. نہیں، اللہ کے لیے. من تواضع للہ، کیا فرمایا؟ جو شخص تواضع اختیار کرے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رفع اللہ، اللہ اس کو عزت دے دیں گے، اللہ اس کو بلند فرما دیں گے. کس کے لیے؟ لیکن اللہ کے لیے، للہ. بندوں کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے اچھا کہنے لگے. تو یہ جو تھوڑی سی محنت ہے، مجاہدہ ہے، مشقت ہے، یہ آزمائش، چند روزہ زندگی، کسی کو پتا ہے؟ نہیں معلوم کب یہ مدت ختم ہو جائے، کب کیا ہو جائے، کب کیا ہو جائے، کب کیسی کوئی بیماری آ جائے کہ ہم چاہنے کے باوجود نہ کر سکیں، کچھ مشکل آ جائے. ابھی دیکھو ہمارے امام صاحب بےچارے دو ہفتے سے بیمار پڑے ہوئے، مسجد آنے کے قابل بھی نہیں ہیں. جو پانچ وقت کے پکے نمازی، مسجد میں آ کے نماز سے 15 منٹ پہلے بیٹھنے والے، کبھی تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی، ہماری ہم نے نہیں دیکھی. ایسے شخص ابھی کیا بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، گھر پہ بیمار ہیں. اب کوئی پوچھے ان سے جا کر، خیر اس میں بھی اللہ کی مشیت ہے، اللہ ان کو صحت دے، جلد از جلد ان کو شفا دے دیں، عافیت دے دیں. لیکن دیکھیے یہ عافیت کتنی بڑی دولت ہے. یہ جو ہے ابھی ہمیں اللہ نے عافیت دی ہے، صحت دی ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، سجدہ کرنے کی طاقت ہے. اس وقت سے پہلے کہ جب کمر تختہ ہو جائے گی قیامت کے روز، جب حکم ہوگا سجدہ کرنے کا، اور جو نماز نہیں پڑھنے والا ہوگا وہ کرنا چاہے گا وہاں پر اور نہیں کر سکے گا، کمر ٹیڑھی نہیں ہوگی، کمر جھکے گی نہیں. بتلائیے اس محشر کے میدان میں کتنی شرم آئے، کتنی شرم ہوگی. لوگ سجدہ کر رہے ہوں گے اور یہ شخص سجدہ نہیں کر نہیں پا رہا ہوگا. جو دنیا میں جس نے سجدہ نہیں کیا، مسجد سے فرار اختیار کیا، تو یہ موقع اللہ نے دیا ہوا، تھوڑی سی مدت دی ہوئی ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھ لیا جائے اور اس مشقت کو اپنے اوپر طاری کر لیا جائے. کون سی مشقت؟ گناہ چھوڑنے کی مشقت، گناہوں کو اوپر لعنت بھیجنے کی جو ہے مشقت، جو ہمیں مولا سے دور کر دے. اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کرنا، کس سے ٹکر لے رہا ہے یہ؟ نافرمانی، حرام، حرام کا کیا معنی ہے؟ حرام کس کو کہتے ہیں؟ جو مولا کی طرف سے ممانعت ہے، جس کی، یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، مولا کی طرف سے ممانعت ہے، احکم الحاکمین کی طرف سے ممانعت ہے، جو منٹوں میں پہاڑ ہلا دے، سیکنڈوں میں، جو پانی کو اچھال دے، اس کے حکم سے پانی ٹھہرا ہوا ہے، یہ کراچی کا ساحل، یہ دیگر ممالک کے ساحل، پانی آگے نہیں بڑھتا، کس کے حکم سے نہیں بڑھتا بھائی؟ زمین تو گول ہے، زمین تو گول ہے، پانی کو تو اچھل کر پوری خشکی کے اوپر آ جانا چاہیے تھا، یہ اس احکم الحاکمین کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے نا، وہ جب حکم دیتا ہے تو وہ پانی گھس آتا ہے آبادیوں کے اندر اور تو بالا کر دیتا ہے انسانی زندگی کو، یہ اس مولا کے حکم سے ٹھہرے ہوئے، یہ پہاڑ اس کے حکم سے ٹھہرے ہوئے، وہ جب حکم دے یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس کے پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنا شروع ہو جائیں، اور وہ انسان کی کیا حیثیت، خس و خاشاک کی طرح ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے، ان بلڈنگوں کو، بڑی بڑی قلعہ نما، یہ اس مالک کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں، اس مالک کی بغاوت ہم نے ہنسی کھیل سمجھا ہوا ہے، ہم حرام کام کر رہے ہیں، نظر بازیاں کر رہے ہیں، حرام لذت لے رہے ہیں، حرام تعلقات اختیار کیے ہوئے ہیں، غافل ہو رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس مالک نے چھوٹ دی ہوئی ہمیں، وہ ہمیں پکڑ نہیں رہا، وہ ہماری پکڑ نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ حلیم ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ حلیم، حلم والا ہے، وہ موقع دیتا ہے بندے کو، اے بندے سنبھل جا، اے بندے سنبھل جا، اگر وہ حلیم نہیں ہوتا تو ایک آدمی اس روئے زمین پر باقی نہیں رہتا، سارے دھس جاتے، سارے خاک ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے، اور یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں جو کہ یہ کسی مولوی نے کہہ دیا کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ نہ کرو، مولوی تو سناتا ہے، مولوی تو بتاتا ہے، یا ان کے جو نائبین ہیں، عالم نہیں ہے لیکن دین بتانے کی اجازت دی گئی ہے، تو یہ تو بتاتے ہیں، یہ بناتے نہیں ہیں، یہ حکم تو مولا کے ہیں، اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اللہ کے حبیب کے ہیں، یہ سوچو کہ یہ کس کا حکم ہے، یہ تو بتانے والا ہے، اس نے بتا دیا، یہ بھی احسان ہے، احسان مانو کہ فلاں جگہ سے ہمیں بات پتہ چل گئی، شکر ادا کرو کہ کوئی تو بتانے والا صحیح ہے، صحیح راستہ دکھانے والا ہے، نہیں تو یہاں کتنے ہیں جو عورتوں سے مسافہ کرتے ہیں، عورتوں کو سے پیر ہاتھ دبواتے ہیں اپنے مرید کر کے، اور ان سے بے ماوا ملتے ہیں، اور شرط یہی لگاتے ہیں کہ تم ہمارے پاس سامنے نہیں آؤ گی تو تمہاری شفاعت آخرت میں کیسے کریں گے ہم، سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی، وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ تو صحابیات سے پردہ فرما رہے ہیں اور چادر کے ذریعے سے اور اس طرح سے بیعت فرما رہے ہیں پردے سے اور اپنے صحابیات کو، اور یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ تجھے دیکھوں گا نہیں تو تیری شفاعت کیسے کراؤں گا آخرت، اور یہ آج ہماری عقلیں، ہماری عورتوں کی عقلیں کیسی ہیں، کتنے ہم پڑھے لکھے ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے تعلیم یافتہ ہیں، کہ کہتے ہیں ہاں یہ صحیح کہتا ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، یہ تو بڑا مستجاب الدعوات ہے، اس کی تو دعا بڑی قبول ہوتی ہے، اور اس سے تو میرے اولاد ہو جائے گی، اور اس سے تو میرے ساس میں سے راضی ہو جائے گی، اور اس سے تو میرا شوہر جو ہے میرا غلام بن جائے گا، وغیرہ وغیرہ، کس قدر بڑی گمراہی، کس قدر بڑی جہالت، کس قدر بڑی بیوقوفی، تو ایسی صحبتوں میں آنے سے یہ باتیں معلوم ہوں گی، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی خوب ترقی دے جو صحیح بات امت کو بتا رہے ہیں، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترجمانی فرما رہے ہیں، اور ایسے گمراہوں سے اللہ حفاظت فرمائے جو خود بھی گمراہ دوسرے کو بھی گمراہ کرنے والے، تو بھائی ہم اللہ سے ٹکر نہ لیں، حرام کو چھوڑیں، لازمی سمجھ کے چھوڑیں کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، ابھی ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے، نہ معلوم کب ڈھیل کھینچ لی جائے، کہ نام ان کا رسی کھینچ لی جائے اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، کوشش شروع کر دیں، اور کمی کوتاہی ہو تو معافی کا روزانہ اور ہمہ وقت معمول بنا لیں کہ یا اللہ میں ناکارا ہوں، یا اللہ میں ناکارا ہوں، آپ توفیق دے دیجئے، آپ مجھے سیدھے راستے پہ چلائیے، میری خطاؤں کو معافی مانگتا رہے، ڈرتا رہے چلتا رہے، ڈرتا رہے چلتا رہے، یہ فارمولہ دیا ہمارے بزرگوں نے، چلنا بھی نہ چھوڑے، ہمت بھی نہ ہارے اور استغفار بھی نہ چھوڑے، چلتا رہے کرتا رہے ڈرتا رہے، انشاءاللہ تعالی فضل خداوندی متوجہ ہو، اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمارے پیارے شیخ کی برکت سے، ہمارے بزرگوں کی برکت سے، اور سب سے بڑے ہمارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما لے، ہر طرح کے شرور سے یا اللہ اور ہر طرح کے حادثات و سانحات و آفات سے ہماری حفاظت فرما دے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللهم انت السلام کے السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے دربار عالی میں قبول فرما لیجئے، گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت بھی عطا فرما اور اپنی طاعت کو اختیار کرنے کا شوق بھی عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے موجودہ آئندہ آنے والوں فتن و شرور سے ہماری حفاظت فرما، تمام حاضرین و حاضرات کے آنے کو سننے کو بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما لیجئے، پوری امت کے حال پر ہم فرما دیجئے، پوری امت کے اندر دینی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت آبرو، ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے، آمین آمین آمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔